رسول الله رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. الحمد لله، اللہ کا شکر احسان ہے جیسے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا کہ سیرت پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور سیرت پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور دوسرا اس سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوتی ہے. اس سے اہم زیادہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار کیسا تھا، اور آپ نے بحیثیت نبی یا رسول اور بحیثیت ایک مسلمان کیسے زندگی گزاری. اس لیے ہمیں بھی زندگی گزارنے کے لیے سہولت ہو جاتی ہے کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیسے تھا. آج کے ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا ہم حالت حاضرہ پر ڈسکس کرنا چاہیں گے. جیسے بھی جو حالات چل رہے ہیں آپ جانتے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یا تو فیس بک پر یا ٹی وی پر کچھ ایسے الفاظ کہنا یا کارٹون بنانا، ہر ایک نے ایسے لگتا ہے جیسے کہ اپنا شیوا بنا لیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ انا کفینا کا من المستحزین، کہ ہم آپ کی طرف سے کافی ہو جائیں گے مذاق اڑانے والوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی بات کی تاکید کی کہ وَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات بھی ارشاد فرماتا ہے وَلَتَسْمَعُنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تم ضرور ان لوگوں سے ایسی باتیں سنو گے جن کو کتاب دی گئی، یعنی دل آزاری والی باتیں، اور ان لوگوں سے بھی جو مشرکین ہیں. اب ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان کی بحیثیت مسلمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب واقعہ عفق پیش آیا تھا اور منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی بیوی پر تہمت لگائی، اور اس نے وہاں پر راستے میں یہ بھی کہا تھا کہ جو ہم میں سے عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال دے گا، یعنی نعوذ باللہ اس کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعوذ باللہ غلط کہہ رہا تھا کہ وہ کم عزت والے اور وہ خود زیادہ عزت والا ہے. ایسے وقت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے، میں ابھی اس منافق کا سر قلم کیے دیتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا وہ غور کرنے کے قابل ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ اچھا، محمد کے ساتھی محمد کے لیے زبردستی لوگوں کو قتل کرتے رہتے ہیں، یا محمد نے اتنی ذرا سی بات پر فلاں کو قتل کروا دیا اور مجھے اس کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رحمت للعالمین کہا گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود طریقہ کار کیسا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، کاہن کہا گیا، ساحر کہا گیا، کذاب کہا گیا، لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ہاتھ اٹھایا، یا آپ کے صحابہ نے کسی کو مارا، یا صحابہ نے کسی پر ہاتھ اٹھایا؟ نہیں، ہمیں کہیں پر بھی پوری مکی زندگی میں تو ایسا کوئی واقعہ نہیں نظر آتا، صرف مدینہ کی زندگی میں ایک آدھ واقعہ نظر آتا ہے ایسا. تو ابھی جو حالات ہیں اس میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کو اس کی صحیح تصویر کے ساتھ ریپرزینٹ کریں. اس طرح سے آپے سے باہر ہو جانا، جذبات پر قابو نہ رکھنا، یہ اسلام کا مزاج ہے ہی نہیں. اسلام، ہمارا دین، بہت ہی زیادہ اعتدال والا دین ہے، اور ہم کو زیادہ تر صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ صبر کریں. صبر کا جو نتیجہ ہوتا ہے، یقین جانیے، وہ جلد بازی سے کیے گئے کاموں کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا جو صبر کا نتیجہ نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی ہم سب کو پیروی کرنی ہے کہ وَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کہ آپ صبر کیجئے جو یہ لوگ باتیں بنا رہے ہیں یا جو مذاق اڑا رہے ہیں. احمد دیداد کا ایک کوٹ آیا تھا، انہوں نے بہت اچھی بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ اسلام کو اسلام کے دشمن، ہم خود مسلمان ہیں جو جذبات میں آ کر اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ اور واقعی میں یہ بات مجھے بھی بہت صحیح لگی کہ اسلام کی سب سے بڑی دشمنی ہماری خود مسلمان قوم کر رہی ہے، غلط طریقے سے ریپرزینٹ کر کے صحیح اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو غصے میں کیا کریں گے ہم، جا کر دکانوں کے باہر اگر بیٹھک لگائیں یا توڑ پھوڑ کریں، تو اس سے اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے نہیں آ سکتی۔ تو لہٰذا ہم کو صبر کرنا ہے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی رویہ تھا، یہی طریقہ کار تھا، صحابہ اکرام کا بھی یہی طریقہ کار تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے کہ ہم صبر سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا جو بھی مذاق اڑا رہے ہیں یا جن لوگوں نے اللہ کے رسول پر الزامات لگائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے۔ اب آئیے جو دوسرا ہمارا سیشن تھا اس کا ہم آغاز کرتے ہیں، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کئی لوگوں نے آپ کے بارے میں اپنا اظہار خیال کیا ہے، بہت سارے مشہور لوگ ہیں۔ تو ہمارے جو پروفٹ ہیں، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل ایک ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ واقعی میں آپ خود بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں کہ آپ کی ذات کیسے تھی، آپ کی پرسنالٹی کیسے تھی، آپ کا رویہ کیسے تھا، تو دل کے اندر خواہش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے کہ ہم ان سے ملیں؟ ہوتی ہے خواہش، آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں؟ اب مجھے آپ بتائیے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کریں گے کہ کوئی بھی جائے اور لوگوں کا نقصان کرے؟ تو اللہ کے رسول اس بات کو پسند نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہمارے ایک آنر کی بات ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی امتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، اور اللہ کے رسول کے بارے میں کسی ایک نے نہیں بلکہ کئی لوگوں نے، کئی غیر مسلم لوگوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے اور اس بات کی تعریف کی ہے کہ کہتے تو بہت لوگ ہیں، جیسے کالے اور گوروں کے درمیان جو تفریق ہے، اس کے بارے میں لوگوں نے کئی کتابیں لکھی، بڑی بڑی تقریریں کی، لیکن مارٹن لنکس کہتا ہے کہ صرف عمل کر کے دکھانے والے اونلی ایک ون پرسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے عمل کر کے دکھایا، صرف کہانی بلکہ عمل کر کے دکھایا۔ اسی طرح سے گاندھی جی نے بھی یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بہترین زندگی، اگر ہم آج دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو، آج دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ صحیح زندگی گزاری جائے، صحیح معاشرہ ڈیولپ ہو، تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری، ان کی لائف ہسٹری پڑھنا پڑے گا، اور ان کی سیرت پر ہی جا کر یا ان کی سیرت پر عمل کر کے ہم دنیا میں ایک امن والا معاشرہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہ غیر مسلموں کا کہنا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی سے زندگی گزارنا اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھنا، ان کے وعدوں کی پابندی، ان کے دوستوں اور پیروکاروں سے محبت اور اللہ پر توکل، اس وجہ سے ان کو جیت ملی۔ یہ مہاتما گاندھی کا کہنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کے جو سارے الفاظ ہیں، کیا آج ہم مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں؟ دیکھیں، سادگی سے زندگی گزارنا، آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات دیکھیے، آپ کی گھریلو زندگی دیکھیے، اور پھر ہماری زندگی سے اپنے آپ کو ہم کمپیئر کریں، اس زندگی سے اپنی زندگی کو کمپیئر کریں۔ پھر دوسروں کا خیال رکھنا، کیا آج ہم دوسروں کا خیال رکھتے ہیں؟ آج کی جو یہ بھاگ دوڑ والی لائف ہے، اتنی بزی لائف ہو گئی ہے کہ انسان کو انسان کا کچھ ہوش و حواس نہیں ہے، کچھ خیال نہیں ہے، ہم دوسروں کی مدد کیا کریں گے؟ ہم تو خود اپنے تعلق سے بھی لاپرواہ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر کیا کرتے تھے۔ پھر ان کے وعدوں کی پابندی، آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ آج مسلمانوں سے کوئی ڈیلنگ نہیں کرنا چاہتا۔ یقین جانیے، بازار میں اتنی بری ریپوٹیشن ہے مسلمانوں کی کہ ذرا سی بات پر مسلمان جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور وعدہ خلافی تو مسلمانوں کا شیوا ہے، اور وہ ایمانداری تو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ حال ہو گیا مسلمانوں کا۔ پھر اللہ کے رسول کی اپنے ساتھیوں سے محبت اور اللہ پر توکل۔ واقعی میں آپ دیکھیں ایک ایک بات کتنی غور کرنے والی ہے کہ ایک غیر مسلم نے ہمارے نبی کی زندگی پر ریسرچ کی، غور و فکر کیا، تحقیق کی، اور اس کو جو نتیجہ اس کے سامنے آیا وہ اس نے پیش کیا، کہ واقعی میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، اور ہر صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کہ ان کو یہ محسوس ہو کہ ہم ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر ہمارا بھروسہ, ہمارا توکل کس پر ہو؟ اللہ کی ذات پر, لوگوں پر نہیں, اللہ کی ذات پر ہمارا توکل ہونا چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے تو اس وقت کے کیا حالات تھے, کیا اس وقت رویہ تھا لوگوں کا, اس وقت کی سیاسی حالت کیا تھے, اس وقت کی مذہبی حالت کیا تھے. اس وقت جو عرب کے حالات تھے, اس وقت دو بڑے مذہب تھے اور دو سمجھے چھوٹے قسم کے مذہب بہت مشہور تھے, ایک یہودیت اور ایک عیسائیت. یہودیت تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہودیت کا حال یہ تھا کہ انہوں نے دین میں اتنی تبدیلی کر لی تھی کہ یہودیت ایک بت پرست مذہب بن کر رہ گیا تھا, حالانکہ یہ اللہ پر ایمان رکھنے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ تھے. لیکن دھیرے دھیرے اتنی برائیاں ان کے اندر عام ہوئی کہ انہوں نے بت پرستی کو اپنے دین میں شامل کر لیا. یعنی یہودیت دین اسلام کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی اور اس میں بت پرستی شامل ہو چکی تھی. عیسائی لوگوں نے عیسائیت میں اس سے بھی زیادہ غلو کیا اور انہوں نے تو نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. تو عیسائیت بھی اپنی بہت بگڑی ہوئی حالت میں اس وقت موجود تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں پیدا ہوئے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے تقریباً 580 سال گزر چکے تھے, یعنی 600 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. اور ان 600 سالوں میں عیسائیت میں اتنی تبدیلی ہو گئی تھی کہ عیسائیت کو دیکھ کر ایسے لگتا نہیں تھا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں. یہ حال ہو گیا تھا. ایک صابئی مذہب بھی اس وقت تھا جو ستارہ پرست کہلاتے ہیں, اور مجوسی جو کہ آتش پرست تھے. ایران میں مجوسی یعنی آتش پرستی کا دور دورہ تھا, آگ کی پوجا کیا کرتے تھے وہ لوگ. اور دیوی دیوتاؤں کا بھی کانسیپٹ تھا لیکن آگ کی پوجا کی جاتی تھی. اسی طرح سے صابئی یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتے تھے اور یہ لوگ ستارہ پرستی کے شرک میں مبتلا تھے. تو اس وقت کا ماحول یہ تھا. اور دین ابراہیمی کی تو ہم جانتے ہیں کیا حالت تھی کہ کعبۃ اللہ کو انہوں نے 360 بتوں سے سجا رکھا تھا. یعنی جس توحید کی دعوت دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام آئے تھے, انہوں نے اس توحید کا بالکل ہی عجیب حلیہ بنا رکھا تھا. عمر بن لوہی پہلا شخص تھا جس نے بتوں کی پرستش کروائی اور بتوں کو کعبۃ اللہ میں لا کر رکھا. اسی سے بت پرستی کی شروعات ہوئی تھی. عمر بن لوہی, عین میم رے واؤ اس کا پروناؤنسیشن لکھا جاتا ہے تو, اور عمر پڑھا جاتا ہے, اس کو واؤ پڑھا نہیں جاتا. اس میں عرب میں بھی بت پرستی بالکل عام تھی. اس وقت ان کے اندر توہم پرستی بہت زیادہ عام ہو گئی تھی عرب کے لوگوں میں. بتوں کو چڑھاوے چڑھانا, بتوں کو نظر و نیاز ان کے آگے پیش کرنا, نذرانے چڑھانا, اور کوئی نظر و نیاز اگر نہ چڑھائے تو یہ سوچنا اور یہ سوچ رکھنا کہ ہمارا کوئی برا, یعنی چڑھاوے نہ چڑھانے سے ہمارا جو برا ہوگا تو وہ اسی وجہ سے ہوگا. کوئی برا ہمارے پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اسی وجہ سے آئے گی. تو یہ اس وقت ان کا ماحول ہو گیا تھا. جیسے آج کی جو بگڑے ہوئے مسلمانوں کی آج حالت ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی نظر و نیاز نہ چڑھائیں یا نظر و نیاز نہ مانیں تو کہتے کہ ہم کو جو مصیبت آئی ہے وہ اسی بنا پر آئی ہے. تو عرب کا بھی یہی حال تھا اس وقت کی قوم کا. جانوروں کو بتوں کے نام چھوڑ دیا کرتے تھے. چڑھاوے چڑھانا, ان کا نظریں ماننا, منت اور مرادیں ماننا, یہ ان کا عام شیوا تھا. اور دین میں بہت زیادہ بگاڑ انہوں نے پیدا کر دیا تھا. تو اس وقت عرب کا مذہبی حال, یعنی آس پاس کی عرب قوم کا مذہبی حال یہ تھا کہ جو بڑی بڑی حکومتیں تھیں, ہم نے دیکھا روم اور فارس کی حکومتیں بڑی بڑی حکومتیں تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے عرب کی قوم کو کیوں چنا؟ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا وہ بنو ہاشم کہلاتا ہے, ہاشمی خاندان. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. یعنی خاص جو واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ یہ جو بنو ہاشم تھے, اور ان کا نام اصل میں عمر تھا, عین میم رے واؤ وہی عمر, اور ہاشم ان کا نام اس لیے پڑا یہ بہت ہی رعب اور دبدبے والے شخص تھے. انہوں نے اس وقت جو حاجی آیا کرتے تھے تو ان حاجیوں کو شوربے میں روٹی چور کر کھلائی تھی. روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے شوربے میں ڈال دیے جاتے. چونکہ انہوں نے روٹی کا چورا کیا تھا اسی بنا پر ان کا نام ہاشم پڑ گیا اور ہاشم کہلائیے, اور یہ بہت زیادہ مشہور ہوئے. ہاشم کا مطلب ہوتا ہے توڑنے والا. تو چونکہ انہوں نے روٹیوں کے ٹکڑے کیے تھے لہٰذا ان کا نام ہاشم پڑ گیا, جبکہ ان کا اصل نام عمر تھا. اب ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سفر کے لیے, ان کا ذکر ہمیں بہت ملتا ہے. اس وقت کی جو عرب کی حالت تھی, اقتصادی حالت, یعنی وہاں کی جو معاشرت اور معیشت تھی وہ تجارت پر ڈیپینڈ تھی. تجارت کیا کرتے تھے یہ لوگ، کیونکہ عرب میں تو کوئی ایسی خاص چیز پیداوار وہاں خاص نہیں تھی. تو ان کے دادا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے والد اس تجارتی سفر کیا کرتے تھے. اور اس وقت کی عرب کی جو خاص بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خاص عرب قوم کو کیوں چنا، تو اس میں ہمیں جو بات نظر آتی ہے کہ عرب لوگوں میں اتنا بگاڑ آنے کے باوجود بھی کچھ خوبیاں ان میں بہت بہترین تھیں، جو کہ آج اگر ہم میں بھی پیدا ہو جائے تو یقین جانیے کہ بہت سارے لوگ صرف ہمارے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو جائیں. تو اصل ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اپنا اخلاق سنواریں. اتنے بگاڑ کے باوجود بھی جو خوبیاں تھیں ان میں، وہ خوبیاں خاص طور سے یہ تھیں کہ کرم و سخاوت ان میں بہت زیادہ تھی، یعنی بہت بڑے دل والے تھے. دوسروں کو بیٹھے بیٹھے اپنی پوری جائیداد دے دینا یا اپنا پورا مال دے دینا یہ ان کے عام وصف تھا. یہ وصف یعنی یہ خوبی ان کی ایسی تھی جس پر وہ خود فخر کیا کرتے تھے. سخت جاڑے اور بھوک کے زمانے میں اگر کسی کے گھر کوئی مہمان آ جاتا اور اس کے پاس صرف اپنی اونٹنی کے سوا کچھ اور نہ ہوتا، جس پر پورے کنبے کا دار و مدار تھا اس اونٹنی پر، تو یہ لوگ سخاوت میں اس طرح سے آگے تھے، یہ سخاوت کا جوش اس طرح غالب آ جاتا کہ اپنے مہمان کے لیے وہ ایک اکیلی اونٹنی کو بھی وہ لوگ ذبح کر دیتے تھے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے. اور اسی وجہ سے وہ لوگ نشے کو بہت پسند کرتے تھے، شراب نوشی پر فخر کرتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ نشے کی حالت میں انسان اپنا پورا مال اور پوری جائیداد بھی کسی کو دے دے تو اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی نشے کی حالت میں انسان زیادہ کرم اور جود و سخا کر سکتا ہے. اور اسی بنا پر انگور کو وہ لوگ کرم کہتے تھے یا بنت الکرم کہتے تھے، کہ کرم کی بیٹی، جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت ہی جود و سخا والے ہو جاتے ہیں. دوسرا ان کا جو وصف تھا یعنی کوالٹی، وہ عہد کو نبھانا، وعدہ پورا کرنا. اور یہ جاہلیت کے باوجود بھی ان کے اندر یہ ایک بہت بڑا اخلاق فاضلہ میں سے ایک خوبی تھی کہ عہد کی ان کے نزدیک بہت اہمیت تھی. وہ ہر حال میں وعدے کو نبھانا جانتے تھے اور اس راہ میں وہ اپنی اولاد کا خون اور اپنے گھر بار کی تباہی کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. تیسری جو خوبی تھی ان کی، وہ خودداری اور عزت نفس تھی. ہم جانتے ہیں کہ عرب کے لوگ بہت زیادہ خودداری اور عزت نفس میں مبتلا تھے. صحابہ کرام کے بارے میں بھی اگر آپ دیکھیں اور اس وقت کے حالت کے بارے میں اگر آپ اندازہ لگائیں اور اس سیرت کا مطالعہ کریں ڈیٹیل میں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کئی واقعات ہم کو ایسے ملتے ہیں. اسی وجہ سے اس پر وہ فخر بھی کیا کرتے تھے اور ان کی جو خودداری کی وجہ سے اور عزت نفس کی وجہ سے ان کی بہادری میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے. کسی بھی بات پر تلوار اٹھا لیتے تھے، ذرا ذرا سی بات پر تلوار اٹھا لیتے تھے. دوسری اور اہم خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ ان کے اندر عزم بہت زیادہ تھا، عزم اور حوصلہ، کہ کوئی بھی چیز کا ارادہ کرتے تو اس کو پھر پورا کر کے ہٹتے تھے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ بزدل تھے یا چھوٹے دل والے تھے، عزم اور حوصلہ بہت زیادہ تھا. پھر بردباری بھی بہت تھی، لیکن ان کی آپس کی جنگوں کی وجہ سے یہ جو صفت تھی وہ پیچھے رہ گئی تھی. پھر سب سے اہم بات جو ان کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، وہ یہ تھا کہ ان کی سادگی، ان کی سادگی ایسی تھی کہ سادگی کی بنا پر ہی ہمیں لگتا ہے تقریباً تمام مفسرین نے یا تمام سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کی سادگی کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے عرب کی قوم کو چنا کہ یہاں پر ایک نبی آئے. اور دیکھا جائے تو جو ان کی جغرافیائی حالت تھی، یعنی جہاں پر عرب کا علاقہ ابھی موجود ہے، تو چونکہ یہ سینٹر ہے دیکھا جائے تو، اور اسی سینٹر کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور ان کی سادگی کی بنا پر. آپ دیکھیں کہ ان کی سادگی ہی تو تھی کہ جو بدوی عرب کے بارے میں ہم جانتے ہیں، بہت مشہور ہے یہ بات کہ یہ صحراؤں میں رہنا جانتے تھے، صحرا کی تکلیف اٹھانا جانتے تھے اور برداشت کرنا جانتے تھے صعوبتوں کو، تکلیفوں کو. اس کے علاوہ جو دوسرے متمدن یعنی جو دوسرے ترقی یافتہ ممالک تھے، وہ لوگ عیش کی زندگی میں مگن ہو گئے تھے، لیکن عرب کے لوگ، ان کے اندر سادگی تھی، جفا کشی تھی، محنت کرنے کا جذبہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا. تو ان کے یہی اخلاق، وعدے کی پابندی اور عزت نفس، عزم کی بلندی، ان ساری صفات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو چنا. اور ان کا عدل اور انصاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم تھا، قبیلہ قریش تھا، اور عرب کی جو شاخیں تھی اس وقت دو تین عرب کے بہت سارے برانچز تھی، عرب بائدہ، عرب مستاربہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا عرب کی شاخ مستاربہ سے تھا، مستاربہ۔ اب ہم اللہ کے رسول کے خاندان کی طرف آتے ہیں۔ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ عبد المطلب کا نام دراصل شیبہ تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا ابھی ہم نے ہاشم کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ ہاشم جو تھے انہی کی وجہ سے اللہ کے رسول کے خاندان کا نام بنو ہاشم کہلایا، اور بنو ہاشم کے ذمے حاجیوں کو جو اس وقت کے خاص اہم جو ذمہ داریاں تھیں حاجیوں کو، سقایہ اور رفادہ، یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ تو یہ ہاشم جو تھے یہ بہت معزز اور مالدار تھے، ان کی بہت زیادہ عزت کی جاتی تھی۔ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حاجیوں کو شوربے میں روٹی توڑ کر کھلائی، اسی بنا پر ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ملک شام گئے یہ تجارت کے سفر کے لیے، راستے میں جاتے جاتے مدینہ میں ایک سلمہ نامی خاتون سے انہوں نے شادی کر لی۔ ان کے گھر والوں کو اس کی خبر نہیں تھی۔ جب یہ سیریا گئے، شام گئے، تو وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ خاتون حاملہ ہو چکی تھی اور ان سے ایک بچہ پیدا ہوا جن کا نام شیبہ رکھا گیا، اور شیبہ نام ان کا اس لیے رکھا گیا، کہا جاتا ہے کہ بچپن سے ہی ان کے سر میں کچھ سفید بال تھے، تو اس بنا پر ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ اب یہ بچہ ہوا اور ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی ہاشم کا، اور ادھر تدیال والوں کو کچھ خبر نہیں تھی۔ ہاشم کے جو چھوٹے بھائی تھے جن کا نام عبد المطلب تھا، یعنی شیبہ کے چچا، ان کو بعد میں علم ہوا۔ جب یہ لانے کے لیے گئے اپنے اسی خاندان کے لڑکے کو، شیبہ کو، تو اس وقت یہ جب لے کر آیا اس بچے کو، تو سب نے سمجھا کہ یہ عبد المطلب کا غلام ہے، تو لہٰذا اس وقت سے شیبہ کا نام عبد المطلب پڑ گیا، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ عبد المطلب، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی بہت زیادہ عزت والے تھے، بہت بہادر تھے، اور ان کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا۔ چونکہ خاندان ان لوگوں کا بہت مشہور تھا، اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بہت مشہور تھے۔ ان کی اسپیشل وہاں پر بیٹھک ہوا کرتی تھی کعبۃ اللہ کے پاس، جس کا ہم آگے ذکر پڑھیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے یہ اپنے ساتھ بٹھا کر رکھا کرتے تھے، یعنی اللہ کے رسول کی شان بھی یہی تھی۔ جب عبد المطلب یہاں آئے اور وہ عبد المطلب کہلائے، یعنی شیبہ، یعنی مطلب کے غلام، اصل نام شیبہ تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں بار بار دکھایا کہ یہ زمزم کی کھدائی کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ زمزم کو بنو جرہم اس کنویں کو پاٹ کر گئے تھے، یعنی انہوں نے اس کنویں کو دشمنی کی بنا پر بند کر دیا تھا، اور کعبۃ اللہ کے جتنے چڑھاوے تھے وہ چڑھاوے بھی سارے انہوں نے وہاں پر ڈال دیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب دکھایا بار بار کہ فلاں فلاں جگہ زمزم ہے، تم کھدائی کرو۔ اب جب عبد المطلب نے کھدائی کرنے کا ارادہ کیا، تو دوسرے مکہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھدائی کریں گے، لیکن عبد المطلب نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ خود ہی کرنا چاہ رہے ہیں، اور لوگوں سے بھی کہا، اور اس وقت انہوں نے ایک نظر مان لی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے اور 10 کے 10 جوانی کی عمر کو پہنچے، تو میں اس میں سے بڑے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ زمزم کی کھدائی انہی کے حصے میں آئے، لہٰذا انہوں نے زمزم کی کھدائی کی، اور زمزم وہاں سے وہ کنواں برآمد ہو گیا، اور وہاں سے تلواریں، زرہیں، سونے کے 2 ہرن اور بہت ساری چیزیں، وہاں سے خزانہ برآمد ہوا۔ ان جو ہرن کے سر تھے، سونے کے ہرن جو بنے ہوئے تھے، اس کو انہوں نے کعبۃ اللہ کی دونوں دیواروں پر نصب کر دیا، دروازوں کے بازو میں۔ اب جب انہوں نے ارادہ کر لیا تھا اور نظر مان لی تھی کہ ایک بیٹے کو وہ قتل کریں گے، ایک بیٹے کو ذبح کر دیں گے، اب جب بیٹے بڑے ہو گئے تو وہ وقت آیا کہ بیٹوں کو ذبح کرنے کا۔ اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا اصحاب فیل کا، کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو بتائی جاتی ہے کہ واقعہ فیل سے کچھ دن پہلے یا واقعہ فیل کے کچھ دن بعد آپ کی پیدائش ہوئی۔ جو سال بتایا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، 571 عیسوی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے تقریباً 571 سال گزر چکے تھے، اور یہ ڈیٹس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ہم کو اتنی ڈیٹس کے پیچھے جانا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہمیں ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن جو ڈیٹ بتائی جاتی ہے کہ 9 ربیع الاول یا پھر 20 ربیع الاول، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، تو لہٰذا 9 ربیع الاول بتائی جاتی ہے کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو یہ اسی سال کا واقعہ ہے جب ابرہہ اپنا لشکر لے کر آیا تھا کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے۔ اور اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی جس سال وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے دیے اور سب سے بڑے بیٹے عبداللہ تھے. ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بہت بہترین ان کا اخلاق اور کردار تھا، اور کیوں نہ ہوں اللہ کے رسول کے والد جو تھے. اللہ کے رسول کے دادا عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے بہت ہی بہترین خاندان کی، یعنی اپنے ہی خاندان کی لڑکی کا انتخاب کیا، آمینہ. ان کے والد کا نام وہب تھا، تو آمینہ کا انتخاب کیا جن کی آگے جا کر پشت اللہ کے رسول کے خاندان ہی سے مل جاتی ہے. دونوں کا نکاح ہوا، لیکن نکاح کے کچھ مہینوں بعد ہی عبداللہ کچھ کام سے، ایک واقعہ ملتا ہے کہ کھجورے لانے کے لیے مدینہ گئے ہوئے تھے، تو راستے میں مدینہ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. اور ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ملک شام گئے تھے اور وہاں سے واپسی پر ان کا انتقال ہو گیا. بہرحال کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں ان کو دفن کیا گیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، اور اسی سال یہ واقعہ پیش آیا ابرہا کا. جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ اس وقت دو بڑے مذہب تھے، ایک عیسائیت اور ایک آتش پرست مذہب، ایران کے لوگ. یہ جو عیسائی مذہب کے پیروکار تھے، اور ان کا بادشاہ نجاشی تھا، حبش کا بادشاہ. اس کا ایک گورنر تھا، یمن کا گورنر ابرہا. اس نے کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا کعبہ بنایا یمن میں، اور اس نے چاہا کہ کعبۃ اللہ کے پاس جو اتنے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اور عرب کو اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ وہاں پر اللہ کا گھر ہے، تو لہٰذا اس نے چاہا کہ لوگوں کو یمن کی طرف بلائے، یمن کی طرف واپس آئے لوگ، اور وہاں اس کو سینٹر بنایا جائے. لہٰذا اس نے ایک بہت بڑا کعبہ بنایا کعبے کی طرح، اور چاہا کہ لوگ اس کی طرف توجہ دیں. لیکن کسی عرب آدمی نے، کہا جاتا ہے کہ اس کعبے پر، یعنی جو یمن میں بنایا گیا تھا اور یمن کے لوگوں نے بنایا تھا عیسائیوں نے، اس کعبے پر لوگوں نے کیا کہ کچھ گندگی لگا دی، جس کی بنا پر اس کو اتنا غصہ آیا کہ وہ 60,000 کا لشکر لے کر اس نے مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا. اور 60,000 کا لشکر لے کر وہ آیا کعبۃ اللہ کے پاس، اور کعبۃ اللہ پر حملہ کرنا چاہا. اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا وقت تھا جب اللہ تعالیٰ کو تمام پوری دنیا کے لوگوں کی توجہ عرب کی طرف مبذول کروانی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسپیشل وہ وقت منتخب کیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب اس کا ہاتھی آیا اور اس پر وہ حملہ کرنا چاہ رہا تھا، کہا جاتا ہے کہ پہلی بار وہاں پر عرب کے لوگوں نے ہاتھی دیکھے، اور ان کے اس کے سپاہیوں کے پاس اس وقت لشکر میں 9 یا 13 ہاتھی تھے. تو یہ یمن سے یلغار کرتا ہوا مکہ کے قریب پہنچا اور اپنے لشکر کو ترتیب دی. جب مکہ میں داخل ہونے کے لیے نکلا، مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محسر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا. آپ کو یاد ہوگا، آپ میں سے جن لوگوں نے حج کیا ہوگا، تو وادی محسر سے فوراً نکل جانا ہے نا، وہاں پر آپ نے سنا ہوگا جب حج کے لیے ہم جاتے ہیں، تو منا اور مزدلفہ کے بیچ میں آتی ہے وادی. جب یہ وہاں پہنچا ابرہا، تو اس کا لشکر یا اس کا ہاتھی وہاں بیٹھ گیا. جیسے ہی کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کہتے وہ بیٹھ جاتا یا اپنا رخ شمال اور جنوب کی طرف کر دیتا تو وہ دوڑنے لگتا، یعنی کعبے کی طرف جاتا تو بیٹھ جاتا. تب اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیجا، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فیل میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا جھنڈ بھیجا جو ایسی کنکریاں پھینک کر مارتے تھے، اور اس سے ان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ بالکل جیسے ایک بھوسا بن جاتا ہے. جب جانور چارہ کھاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا، اگر جانور چارہ کھا کر اگر وہ اگل دیں، واپس نکال دیں منہ سے، تو وہ کس طرح سے بھوسا سا بن جاتا ہے. تو یہ ابابیل اور کمری جیسی ہی چڑیاں تھیں، اور ہر چڑیا کے پاس 3-3 کنکریاں ہوتی تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں. یہ کنکریاں اگر کسی کو لگ جاتی تو اس کے جو جسم کے پارٹ آف دی باڈی تھے، اعضا، وہ کٹنا شروع ہو جاتے اور وہ شخص فوراً مر جاتا. اور یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگی تھیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو لگی، لیکن لشکر میں ایسی بھگدڑ مچ گئی کہ ہر ایک دوسرے کو کچلتا ہوا اور گرتا پڑتا بھاگ کھڑا ہوا، اور بھاگنے والے ایک دوسرے پر گر رہے تھے اور مر رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ابرہا پر ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے، اور سنا پہنچتے پہنچتے وہ چوزے جیسا ہو گیا اور پھر اس کا سینہ پھٹ گیا اور دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ اب ابرہہ کا جو اتنا عبرتناک انجام ہوا، اس نے مکے پر حملے کے لیے جو ارادہ کیا تھا اور نتیجے میں اس کا جو حال ہوا، سارے لوگوں کو اس وقت آنکھیں کھل گئیں اور سب لوگوں کی توجہ عرب کی طرف مبذول ہو گئی۔ کہا جاتا ہے، جو بعض واقعات جو سیرت نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے محرم میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے پہلے واقعہ پیش آیا ہو، یعنی اللہ کے رسول کی پیدائش سے صرف 50 دن پہلے، یا ہو سکتا ہے کچھ دن بعد ہو، بہرحال لیکن یہ اسی وقت کا واقعہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اب جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو ذبیحوں کی اولاد کہلاتے ہیں، ایک تو اسماعیل علیہ السلام اور ایک آپ کے فادر عبداللہ، والد عبداللہ۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ جو تھے، جیسے کہ یہ بڑے بیٹے تھے عبد المطلب کے، اور انہوں نے نظر مانی تھی کہ میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، کیونکہ ان کو زمزم کی کھدائی کا موقع ملا تھا۔ اب ان کی شادی ہو گئی عبداللہ کی، وہ حاملہ بھی ہو گئیں، عبداللہ سفر کے لیے نکل بھی گئے تجارتی سفر کے لیے۔ اب جب عبد المطلب نے ان کو نظر کا وقت پورا ہوا، تو عبد المطلب نے دیکھا کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ عبداللہ کو ذبح کر دیتے ہیں، لیکن عبداللہ کے ننیال والے بیچ میں آ گئے اور کہنے لگے کہ ہمارا ہی بیٹا کیوں، یعنی ہماری بیٹی کا بیٹا ہی کیوں، آپ کے 10 بیٹے ہیں، 10 بیٹوں میں سے کسی اور کو آپ ذبح کریے۔ اب جب بھی عبداللہ اور کچھ ایک کاہنہ کے پاس گئے، یہ لوگ اس زمانے میں کاہنہ کے پاس جانے کا رواج تھا، کاہن لوگوں کے پاس، وہ لوگ فال کے تیر نکالا کرتے تھے اور اس میں جو چٹھی نکلتی اسی کے مطابق یہ لوگ عمل کرتے تھے۔ اگر دائیں جانب کا ذکر ہوتا تو وہ اس کو اپنے لیے اچھا شگون سمجھتے تھے، بائیں جانب کا ذکر ہوتا تو اس کو برا شگون سمجھتے تھے۔ تو کاہنہ کے پاس گئے، جس کو عرافہ بھی کہتے ہیں، اس کے پاس جا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ ایسا کرو 10-10 اونٹ، کیونکہ اس زمانے میں 10 اونٹ ہوا کرتے تھے دیت کی، یعنی کسی کی جان چلی گئی تو اس کی جو دیت ادا کرنی ہے وہ 10 اونٹ ہیں۔ تو اس نے کہا عرافہ نے کہ 10-10 اونٹ ڈالتے جاؤ، قرآ ڈالو، عبداللہ کا نام ڈالو اور 10 اونٹ ڈالو اور پھر دونوں نکالو، اگر 10 اونٹ نکل جاتے ہیں تو عبداللہ کے نام سے اتنے اونٹ ذبح کر دینا۔ اب جب بھی قرآن ڈالا جاتا تو وہ ہمیشہ عبداللہ ہی کا نام نکلتا، پھر 10 اونٹ بڑھا دیے جاتے، پھر عبداللہ کا نام نکلتا، پھر 10 اونٹ بڑھا دیے جاتے، یہاں تک کہ 100 اونٹ تک جب تعداد پہنچ گئی تب 100 اونٹ کا قرآن نکلا اور عبداللہ کا نام نہیں نکلا۔ تو اسی زمانے سے دیت 100 اونٹ قرار پائی، اور ابھی تک بھی عرب کے علاقوں میں یہی دیت مشہور ہے اور اسی کے مطابق عمل ہوتا ہے، ایک جان کی قیمت 100 اونٹ کے برابر رکھی گئی۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں ہمیں ملتا ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خون بہا، یعنی دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی اور اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا۔ تو آپ کا یہ ارشاد ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ کے والد عبداللہ کی۔ تو یہ اہم واقعات تھے اس دوران کے، جیسے کہ کعبۃ اللہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اور یہ جو زمزم جس کی کھدائی کی گئی تھی، جو آپ کے دادا کے حصے میں آئی اس کی کھدائی کرنا، اور جس کی بنا پر انہوں نے یہ نظر مان لی تھی کہ اس زمزم کی کھدائی میرے حصے میں آتی ہے تو میں اپنے ایک بیٹے کو ذبح کر دوں گا۔ اب دیکھیے، یہ معمولی بات نہیں تھی۔ اور یہ زمزم کہاں ہے اس کی بھی ہم ہسٹری جانتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے تھے، شیر خور، تو حضرت حاجر اور اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کر گئے تھے، اور جب پانی کی تلاش میں حضرت حاجر نے وہ چکر لگائے تھے، 7 چکر سعی، صفا اور مروہ کی سعی کی تھی۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر یہ جو زمزم کا چشمہ ہے جہاں سے پانی نکلتا ہے، اور یہ کعبۃ اللہ سے اتنی دوری پر واقع ہے، کیونکہ یہاں پر صفا مروہ کے درمیان انہوں نے سعی لگائے، انہیں چکر لگائے تھے، اور پھر وہیں جہاں بچے کو وہ چھوڑ کر گئی تھی وہیں سے وہ چشمہ برآمد ہوا تھا۔ اور چونکہ اس چشمے کو ان لوگوں نے پاٹ دیا تھا، یعنی بند کر دیا تھا، تو اب یہ چشمہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے حصے میں آئی، یہ بہت بڑی بات کی سعادت، معمولی سعادت نہیں تھی یہ، اور اسی بنا پر انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ عبد المطلب نے اس چشمے کو، یعنی اس کا جب پتہ ان کو بتایا گیا خواب میں، تو اس کی کھدائی کی، پھر چشمہ جب سے یہ جاری ہے الحمدللہ۔ زمزم کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ زمزم کی کیا خوبی ہے. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ زمزم کو یہ ایسے ہی نہیں نکلا تھا، یہ ایک معجزے کے طور پر نکلا تھا، اور یہ چشمہ اللہ کی طرف سے آج تک جاری ہے. یعنی 4500 برس گزر چکے ہیں جب سے اب تک ماشاءاللہ یہ چشمہ جاری ہے اور بند نہیں ہوا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیلشیم اور اس کی مقدار اس میں زیادہ ہے، کلورائڈس بھی اس کے اندر شامل ہیں جو جراثیم سے پاک رکھتے ہیں. یعنی کسی بھی پانی کو جراثیم سے پاک رکھنے کے لیے جو چیز چاہیے تو وہ ساری چیزیں اس میں، کیلشیم، میگنیزم اور کلورائڈس، ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. عام کنویں میں جو جراثیم کی گروتھ ہو جاتی ہے، زمزم میں وہ جراثیم کی گروتھ نہیں ہوتی. اس میں کسی قسم کی کوئی کائی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب بہت زیادہ دنوں تک کہیں سے پانی گرتا ہے تو وہاں پر ایک کائی جم جاتی ہے. کائی کہتے ہیں اس کو، جیسے جو گرین قسم کی تھوڑی سی گرینری آ جاتی ہے، اس کو کائی کہا جاتا ہے. لیکن زمزم کے کنویں کے پاس ابھی تک کوئی قسم کی کائی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ پانی اتنے سالوں سے جاری ہے، کیسے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کے بارے میں ریسرچ کی گئی اور تحقیقات کی گئی زمزم کے بارے میں، اسپیشل لوگوں کو بلایا گیا ریسرچ کرنے کے لیے. اب وہاں پر کھڑے رہ کر دیکھا گیا، کہا جاتا ہے کہ انجینئرز اس چشمے کے اندر، اس کنویں کے اندر اتر کر وہ دیکھتے رہے کہ پانی کہاں سے آتا ہے، لیکن بالکل پتہ نہیں چلتا کہ پانی کہاں سے آتا ہے. بس پانی اندر سے ایسے جیسے نتھر نتھر کر آ رہا ہوتا ہے، اور کبھی یہ کنواں بند نہیں ہوا. یہ پانی جب سے جاری ہے، یہ پرانی شکل ہے اس کی، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے، آج سے کئی سال پہلے، اس صورت میں وہاں پر یہ کنواں جیسا بنایا گیا تھا. لیکن اب تو آپ جانتے ہوں گے کہ اب تو اس کو بالکل ہی اندر بند کر دیا گیا ہے اور ہم لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے. ابھی 15 سال پہلے تک بھی اندر وہ کنواں موجود تھا، جا کر دیکھا جا سکتا تھا، لیکن اب اس کو بالکل پوری طرح سے اوپر سے بند کر دیے ہیں. تو یہ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ زمزم کا کنواں ابھی تک جاری ہے. اس کا پانی بہت ہی اپنے اندر خاصیت رکھتا ہے. ہم سب جانتے ہیں نا، حدیث سے بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ زمزم پینے کے جو تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس میں شفا بھی ہے، اس سے بہت سارے فائدے ہیں. ایک روحانی سکون بھی ملتا ہے اس کو پی کر کے، سوچ کے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل اللہ اپنے نبی کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کے لیے نازل کیا ہے. تو اس میں آج بھی وہی چیزیں پائی جاتی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ زمزم کی خاصیت تھی جس کی آج بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگ حج کے لیے آتے ہیں، تو ہر حاجی اپنے ساتھ زمزم ضرور لے جاتا ہے. تو یہ خاص بیک گراؤنڈ تھا کہ اس وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والد تھے، اس وقت سے دیت 100 اونٹ قرار پائی. پھر یہ زمزم کا کنواں خاص طور سے آپ کے دادا نے جس کو نکلوایا تھا اور اس کے بارے میں معلومات کی، یہ خاص اس وقت کا بیک گراؤنڈ تھا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ کے بارے میں، جو آپ کے والد تھے، جب واپسی پر کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. یہ بھی بات بتائی جاتی ہے کہ عبد المطلب نے ان کو کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا تھا، وہیں وہ انتقال کر گئے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شام تشریف لے گئے تھے، وہاں سے واپسی پر مدینہ اترے اور مدینہ ہی میں انتقال ہو گیا اور وہیں تدفین ہو گئی ان کی. اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی. اب جب ان کے بارے میں خبر ملتی ہے، تقریباً 2 ماہ بعد خبر ملی مدینہ سے کہ اللہ کے رسول کے والد کی وفات ہو گئی. اس وقت کہا جاتا ہے کہ حضرت آمینہ نے نہایت ہی درد انگیز مرثیہ کہا، جس کا ترجمہ ہے، بدھا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی. وہ بانگ و خروش کے درمیان ایک لحد میں آسودہ خواب ہو گیا. اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا. اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا. وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے، اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے. وہ بڑے داتا اور رحم دل تھے. تو یہ خود ان کی بیوی نے مرثیہ کہا تھا، یعنی ان کی تعریف میں یہ الفاظ کہتے. اس زمانے میں آپ جانتے ہوں گے نا کہ اس طرح کے اشعار کہنا عام بات تھی. اور واقعی میں اللہ کے رسول کے جو والد تھے، ان کی سیرت وہ بھی بہت مشہور ہے، کہ یعنی وہ بھی بہت اچھے اخلاق اور کردار کے مالک تھے. اسی لیے اللہ کے رسول 2 ذبیحوں کی اولاد کہلاتے ہیں. یعنی وہاں سے بچ گئے تھے جب ان کو ذبح کیا جانے والا تھا، تو لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آنا تھا. عبداللہ کا جو کل ترکہ تھا وہ یہ تھا، یعنی زیادہ جائیداد انہوں نے نہیں چھوڑی تھی. 5 اونٹ تھے، بکریوں کا ایک ریور تھا، ایک حبشی لونڈی تھی جن کا نام برکت تھا، اور کنیت ام ایمن تھی. یہی وہ ام ایمن ہیں جنہوں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گودوں کھلایا اور اللہ کے رسول ان کی بالکل والدہ کی طرح عزت کیا کرتے تھے. اور یہ ام ایمن یہ ایسی تھی ماشاء اللہ, کئی ان کی عمر کئی زیادہ بہاریں دیکھ چکی تھی اپنی عمر کی, یہ اللہ کے رسول کے بعد بھی زندہ رہیں, یعنی اتنی عمر انہوں نے پائی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت زیادہ رونے لگی. ابو بکر صدیق کو معلوم ہوا کہ ام ایمن بہت رو رہی ہیں کہ ان کو سنبھالا نہیں جا سکتا. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو ابو بکر صدیق کو بھی ان کو دیکھ کر رونا آ گیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ام ایمن کے پاس پہنچے تو ان کو بھی انہیں دیکھ کر رونا آ گیا اور وہ بھی رونے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو سمجھانے لگے کہ وہ آج ہم سے بہتر جگہ پر ہیں. تو ام ایمن کہنے لگیں کہ مجھے اس بات پر رونا نہیں آتا کہ اللہ کے رسول وفات پا چکے ہیں, وہ جہاں ہیں وہ آج سے بہتر جگہ پر ہیں, لیکن مجھے اس بات پر رونا آتا ہے کہ اب وہ جو وحی کا سلسلہ تھا, اللہ تعالیٰ سے جو ایک تعلق تھا, وہ تعلق اب ختم ہو گیا, یعنی ہمارا وہ تعلق اب باقی نہیں رہا وحی کی وجہ سے, اس بنا پر میں رو رہی ہوں. تو یہ ام ایمن تھی جن کو بہت زیادہ لمبی عمر ملی ماشاء اللہ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت زیادہ چاہتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو تقریباً یہ 571 عیسوی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے تقریباً 570 سال ہو چکے تھے. اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت کے جو واقعات اور حالات بتائے جاتے ہیں اس میں کہ کچھ آتھینٹک ہے اور کچھ ان آتھینٹک ہے. سارے واقعات کو تو ہم نہیں لیں گے, لیکن کچھ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی, ابن سعد کی روایت ہے کہ آپ کی والدہ نے فرمایا جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے. اور ارباز بن ساریہ سے بھی تقریباً یہی والی روایت ایک ملتی ہے, لیکن کچھ لوگوں نے ان واقعات کو صحیح نہیں سمجھا اور اپنی کتابوں میں نہیں لیا. لیکن یہ بات تو بالکل درست ہے کہ اللہ کے رسول کی ولادت کوئی معمولی بات نہیں تھی. اس وقت کے جو گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے, شرک کے, جہالت کے, بت پرستی کے, انسانیت ہر طرح سے اخلاق بالکل مر چکا تھا, انسانیت ختم ہو رہی تھی, بات بات پر جنگیں ہوتی, ایک دوسرے کا خون بہانا ایک عام بات تھی, کوئی صحیح دین صحیح مذہب باقی نہیں تھا. ایسے انتشار کے وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے نبی کو مبعوث کرے, اور یہ بسعادت وقت جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, واقعی میں یہ پوری دنیا کے لیے ایک ہم پر احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کوئی نعمت کو اس کا احسان نہیں جتایا کہ فلاں میں نے تم کو نعمتیں دیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے واحد ایک چیز ہے جس پر احسان جتایا, اور وہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین, کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنوں پر کہ اس نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تم کو ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے, تمہارا تزکیہ کرتا ہے, تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے, اور تمہیں حکمت کی وہ باتیں بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. تو اس بات کو اللہ تعالیٰ احسان بتاتا ہے اپنا, اور واقعی میں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایک رسول بھیجا جنہوں نے ہم کو ہر چیز بتائی. آج آپ دیکھیں, آپ پورا ایک دن بھی نہیں گزار سکتے اگر آپ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم گزار سکتے ہیں کوئی وقت اللہ کے رسول کی تعلیم کے بغیر؟ آج ہماری زندگی ادھوری ہے یا نہیں ہے اللہ کے رسول کی تعلیم کے بغیر؟ ہر وقت ہر لمحہ ہمیں اللہ کے رسول کی پیروی کی ضرورت ہے. ہر معاملے میں ہمیں آپ کی تعلیمات ملتی ہیں کہ ہم اٹھیں کیسا, ہم بیٹھیں کیسا, ہم سوئیں کیسا, ہم جاگیں کیسا, ہمارے طہارت کے مسائل کیسے ہونے چاہیے, ہمارا روزمرہ کے معاملات ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے, ہماری ڈیلنگ کیسے ہونی چاہیے, ہمارے بازار کے معاملات کیسے ہوں. ہر جگہ اللہ کے رسول نے ہماری رہنمائی کی. تو واقعی میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک رسول ہمارے لیے بھیجا, یعنی انسانوں ہی میں سے. جب آپ کے پیدا ہونے کی خبر ملی تو کہا جاتا ہے کہ اس خوشی میں آپ کے دادا نے اتنے زیادہ وہ خوش ہوئے کہ جا کر خانہ کعبہ آپ تشریف لائے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد تجویز کیا. یہ نام اس زمانے میں معروف نہیں تھا, یعنی کوئی لوگ رکھا نہیں کرتے تھے, یعنی عام نہیں تھا یہ نام. جب آپ نے محمد نام رکھا تو عرب کے لوگوں نے اس پر حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ کیسا نام ہے اور یہ کیوں رکھا گیا. تو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ محمد یہ ایسا نام ہے جس کا مطلب ہے کہ جس کی تعریف کی جائے, یعنی جس کی تعریف کی گئی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے دادا نے رکھا، اور عرب کے دستور کے مطابق ساتویں دن آپ کی ختنہ کی گئی۔ جس وقت آپ کے دادا کے پاس اس خوشخبری کو لے کر ایک لونڈی آئی، اس کا نام سویبہ تھا۔ یہ سویبہ دراصل ابو لہب کی لونڈی تھی، اور یہ خوشخبری لے کر آئی دادا کے پاس یا ابو لہب کے پاس، تو ابو لہب نے اس خوشی میں اس کو آزاد کر دیا۔ اور اسی وقت کہا جاتا ہے کہ سویبہ جو لونڈی تھی، اس وقت وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ کے چچا تھے، حمزہ بن عبد المطلب، ان کو بھی وہ دودھ پلایا کرتی تھی، اور ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی، ان کو بھی اس سویبہ نے دودھ پلایا تھا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے آپ کے چچا اور ابو سلمہ، یہ دونوں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے دستور کے مطابق وہ لوگ اس زمانے میں اپنے بچوں کو دیہات بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ وہاں کی فریش آب و ہوا میں بچے پل بڑھ کر اچھے صحت مند اور تندرست رہیں، اور وہاں کی فصیح لسان بولیں۔ یہ اس وقت کا عام دستور تھا کہ بچوں کو وہ دیہات بھیج دیتے تھے، اور اس بنا پر بھیجتے تھے کہ ان کی عربی اچھی ہو جائے، فصاحت اور بلاغت میں، اور ان کی صحت اچھی رہے۔ بہت ساری عورتیں، بہت سارے قبیلے کے لوگ آئے ہوئے تھے مکہ میں بچوں کو گود لینے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے۔ انہیں میں بنو سعد کے خاندان کی خاتون تھی حضرت حلیمہ، یہ بھی بچوں کو تلاش کر رہی تھی تاکہ بچہ دودھ پلانے کے لیے لے جا سکے اپنے دیہات میں۔ ان کے شوہر کا نام حارث تھا، اور ان کے جو بچے تھے حارث اور سعدیہ کی جو اولاد تھی، چونکہ وہ بھی دودھ شریک بھائی بہن ہوتے ہیں آپ کے لحاظ سے، ہمیں وہ نام بھی جاننا ضروری ہے۔ تو یہ حضرت سعدیہ کی جو اولادیں تھیں، ان کے جو نام ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ عبداللہ تھا ان کا ایک بیٹے کا نام، انیسہ، حذافہ، اور انہیں کا لقب شیما ہے، یعنی یہ حذافہ جو نام تھا یہ لڑکی کا نام تھا، ان کا لقب شیما تھا، جو بہت زیادہ مشہور ہوئی اور بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ انہیں کے پاس ایک اور بچہ آیا تھا دودھ پینے کے لیے، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا تھا ابو سفیان، وہ بھی دودھ پینے کے لیے انہیں حضرت حلیمہ کے پاس آئے تھے۔ تو لہٰذا آپ کے چچرے بھائی بھی آپ کے دودھ شریک بھائی ہوئے، اور ہم جانتے ہیں کہ جو دودھ شریک بھائی بہن ہوتے ہیں، وہ جو رشتہ نسب سے ہوتا ہے وہی رشتہ رضاعت سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سارے آپ کے دودھ شریک بھائی بہن تھے۔ یہ حضرت حلیمہ خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ ہم ایک ایک کے گھر جانے لگے تو مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، سارے بچے دوسری عورتیں لے چکی تھیں جو مالدار گھرانوں کے بچے تھے، اور میں یہ محمد کو لینا نہیں چاہتی تھی کیونکہ ان کے والد نہیں تھے، لہٰذا مجھے امید نہیں تھی کہ مجھے کچھ زیادہ مال وغیرہ ملے گا، لہٰذا یہ بچے کو میں نے چھوڑ دیا۔ لیکن چونکہ کوئی بچہ مجھے نہیں ملا اور میں نے خالی ہاتھ جانا گوارا نہیں کیا، اس لیے میں نے محمد بن عبداللہ کو لے لیا گود۔ اور جب ہم محمد بن عبداللہ کو لے کر نکلے تو یہ بچہ ہمارے لیے اتنا زیادہ بابرکت اور سعادت مند ہمارے لیے ثابت ہوا کہ وہ کہتی کہ میرے پاس ایک اونٹنی تھی، جب وہ اونٹنی پر ہم وہاں سے آ رہے تھے ہمارے دیہات سے، وہ اونٹنی بالکل کمزور تھی اور مریل چال چل رہی تھی، لیکن جب ہم نے اس بچے کو گود لیا اور اس بچے کو لے کر ہم جانے لگے واپس، تو وہ اونٹنی تیز دوڑنے لگی اور سارے لوگ ہمیں حیرت سے دیکھنے لگے اور ہم سے پوچھنے لگے کہ کیا تمہاری یہ وہی مریل اونٹنی نہیں تھی جو چل نہیں پا رہی تھی اور جس کی وجہ سے تم لوگ قافلے سے پیچھے رہ جاتے تھے۔ تو ہم نے اس بچے کی وجہ سے بہت ساری برکتیں دیکھی۔ پھر وہ کہتی کہ میرے چھاتی میں دودھ نہیں تھا، جب میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی تو مجھے وہ بچے کے لیے بھی دودھ کافی نہیں ہوتا تھا، لیکن جب ہم نے محمد بن عبداللہ کو لیا تو اتنا زیادہ دودھ آنے لگا کہ وہ دونوں بچے سیر ہو کر پی لیتے، اس کے باوجود بھی دودھ بچ جاتا۔ ماشاء اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ جب ہم اپنے ڈیرے پر واپس آئے تو ان کی وجہ سے ہمارے بہت زیادہ ہمارے گھر میں برکت ہو گئی، دونوں بچے شکم سیر ہو کر دودھ پیتے اور سو جاتے، حالانکہ پہلے ہم اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتے تھے اور وہ بھوک کی وجہ سے جاگتا رہتا تھا۔ جب میرے شوہر اونٹنی دھونے گئے، انہیں دودھ دھونے گئے اونٹنی کا، تو دیکھا کہ اس کے تھن جو ہے دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، تو ہم نے اتنا زیادہ دودھ دوہا کہ ہم نے آسودہ ہو کر دودھ پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ صبح میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہمارے سارے کام بہت آسانی سے ہو جاتے، جو قحط زدہ علاقہ تھا، بکریاں چرنے جاتی تو ان کو کوئی گھاس کھانے کو نہیں ملتا تھا، اور جب وہ بکریاں واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے خالی ہوتے تھے، لیکن جب یہ بچہ ہمارے پاس آیا تو باقی سارے لوگوں کی بکریاں ان کے تھن خالی ہوتے تھے، لیکن ہماری بکریاں خاص طور سے ان کے تھنوں سے دودھ نکلتا رہتا تھا۔ یہاں تک کہ اتنا زیادہ دودھ رہتا کہ دوسرے چرواہے بھی ہمارے سے دودھ لے کر جاتے تھے۔ یہ بھی وہ کہتی ہیں کہ دوسرے چرواہے کہتے کہ جہاں پر حلیمہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں تم بھی اپنی بکریوں کو وہیں چرنے لے جاؤ، جو گھاس وہ کھاتی ہیں تم بھی اپنی بکریوں کو وہی گھاس کھلاؤ تاکہ حلیمہ کی بکریوں کے جیسا دودھ ہماری بکریوں میں بھی آئے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ جب یہ بچہ 2 سال کا ہو گیا تو کہنے لگے کہ ہم نے دودھ چھڑا دیا، اور یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں کافی زیادہ صحت مند اور تندرست تھا، یعنی اللہ کے رسول کی صحت بہت بہترین تھی۔ ہم نے جب ان کی والدہ کے پاس لے کر گئے بچے کو تو اس وقت مکہ میں کچھ بیماری پھیلی ہوئی تھی، لہٰذا ان کی والدہ نے واپس دوبارہ بچے کو ہمارے ہاتھ واپس بھیج دیا۔ اسی سال یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 4 سال کے ہوئے تو واقعہ شک کے صدر پیش آیا، یعنی آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ اس کی تفصیل ہمیں بخاری میں اور مسلم میں بھی ملتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر پٹخا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے، پھر دل کو ایک تشت میں یعنی ایک سوسر میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ دیکھ کر بچے دوڑ کر واپس حلیمہ کے پاس آئے، حلیمہ سعدیہ کے پاس، اور پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ یہ بات سن کر وہ دوڑی دوڑی گئیں اور گھر کے لوگ دوڑ کر گئے، اور وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ یہ واقعہ مسلم میں بیان کیا گیا ہے۔ اب اس واقعے کو دیکھ کر حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا، یعنی 5 یا 6 سال کی عمر کے درمیان آپ واپس اپنی والدہ کی آغوش میں پہنچ گئے۔ اب چند دن ہی اپنی والدہ کی آغوش میں رہے ہوئے ہوں گے کہ حضرت آمینہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کریں، لہٰذا وہ اپنے یتیم بچے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سسر عبد المطلب کی میت میں نے ان کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئیں۔ وہاں پر 1 مہینے تک انہوں نے قیام کیا، لیکن واپسی پر وہ بیمار ہو گئیں اور واپسی پر ابوا کے مقام پر ان کو موت آ گئی اور وہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں والد بھی نہیں اور والدہ بھی نہیں، یعنی والد اور والد دونوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محروم ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، لیکن یتیم ہونے کے باوجود بھی آپ کی شخصیت میں کہیں کوئی جھول نظر نہیں آتا۔ آپ نے دیکھو گے کہ ہمارے یہاں پر یتیم بچوں کو کیا حل کیا جاتا ہے، یا ان کو یہ کہہ کر کے ہائے بیچارہ یتیم، ہائے بیچارہ یتیم، ایسے کہہ کر بیچارے بچے کی شخصیت کو مسخ کر دیا جاتا ہے۔ اور یتیم بچوں میں بہت ساری خامیاں بھی رہ جاتی ہیں، یا تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے بگڑ جاتے ہیں یا کچھ نفسیاتی مرض کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کہیں کوئی کمی نہیں تھی۔ ماشاءاللہ آپ بہت زیادہ پراعتماد تھے، کوئی برائی آپ کو چھو کر نہیں گزری تھی۔ آپ کی شخصیت، آپ کا اخلاق، آپ کا رویہ، ساری چیزیں آپ کی بہترین تھیں۔ تو یہ جو آج ہمارے معاشرے میں بات پھیل گئی ہے کہ اچھا یتیم بچے بگڑے ہوئے ہوں گے، یہ یتیم بچوں میں فلاں فلاں خرابیاں ہوں گی، تو ایکچولی اگر انسان اپنی شخصیت کو بنانا اور نکھارنا چاہے اور سنوارنا چاہے تو وہ یتیمی کی حالت میں بھی سنوار سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ویسی ہی عزم اور ہمت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ہمیں کہیں کوئی جھول نظر نہیں آتا، آپ کی بہترین شخصیت تھی۔ تو دونوں کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد آپ دادا کے سائے میں پلنے لگے، بڑھنے لگے۔ اس کا واقعہ، وہ واقعہ ہم آگے اگلے ہفتے کلاس میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔